کہ جو سنایا جا رہا ہے یہ انفاس عیسیٰ نام کی کتاب ہے، اس میں سے سنایا جا رہا ہے. انفاس عیسیٰ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، مولانا محمد عیسیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی تو شروع ہی کیا ہے، اب ہلکی ہی شروع کی ہے، ہلکی سے بول رہے ہیں تو ہلکی آ رہی ہوگی. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور خدمت میں رہنے کے دوران حضرت والا سے جو باتیں سنی اور جو تعلیمات حاصل کیں ان کا خلاصہ ہمارے لیے اس کتاب انفاس عیسیٰ میں جمع کر دیا ہے. یہ کتاب حضرت کے دیگر عام ملفوظات کے مجموعوں کی طرح ملفوظات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے دوران تصوف اور طریقت سے متعلق جو کچھ سنا اور جو تعلیم حاصل کی، پہلے اس کو ہضم کیا، پھر اس کی تلخیص اس طرح لکھی کہ اس میں اکثر الفاظ بھی حضرت والا ہی کے ہیں. اس طرح ان تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہمارے لیے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. لہذا یہ کتاب انفاس عیسیٰ ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب نعمت ہے. اس تاریخ کے متعلق چند ضروری امور مثل اصول موضوع کے ہیں. تاریخ سے مراد سلوک، پیری مریدی کی لائن. اپنی تربیت کے لیے، روحانیت کی تربیت کے لیے، باطن کی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو طریق کہتے ہیں، اس کو سلوک بھی کہتے ہیں. تزکیہ نفس جو ہے یہ فرض ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہے نفس کو پاک کرنا. نفس کو پاک کرنے کا مطلب ہے کہ نفس ناپاک ہے، جو چیز پاک ہے اس کو تھوڑی پاک کیا جاتا ہے، جو چیز ناپاک ہے اس کو پاک کیا جاتا ہے. نفس ناپاک ہے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کی جو خصوصیات ہیں وہ گندی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک میں نفس ہے، تو ہماری خصوصیات میں گندگی ہے. جن چیزوں سے نفس تیار ہوتا ہے وہ کثیف چیزیں ہیں. نفس تیار ہوتا ہے، نفسانی قوت تیار ہوتی ہے عالم اسباب میں عناصر سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. آگ، پانی، مٹی، ہوا کا جو مجموعہ ہوتا ہے تو اس کو موالید کہتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والی چیزیں. ہر انسان میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے. ان چیزوں کی کچھ خصوصیات ہیں. وہ خصوصیات جو ہیں وہ اسفل کی طرف لے جاتی ہیں انسان کو، نیچے کی طرف لے جاتی ہیں. تو روحانیات جو ہیں، اعلی والی جو سائڈ ہے، ان سے دوری رہتی ہے. تو جتنا زیادہ اس کا اثر غالب ہوگا انسان پر، اتنا انسان نفسانیت کا شکار ہوگا. پانی کو آپ کہیں بھی رکھیں گے تو وہ ادھر ادھر گھس جائے گا، جگہ بنا لے گا اپنی. اس میں حرص والی کیفیت ہے. زمین کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بخل والی کیفیت ہے، اور اس میں بھی حس والی کیفیت ہے، جو چیز دالو کھا جاتی ہے. آگ میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بخل والی کیفیت ہے، جو چیز دل ڈالو اس میں وہ جلا دیتی ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں تیزی ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں نفسانیت میں خود بخود پیدا ہوتی ہیں، ان کی رغبتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ ہوں تو پھر انسان کو عالم آخرت سے مناسبت نہیں رہتی، پھر اس میں روحانیت نہیں پیدا ہوتی. تو اللہ پاک نے انسان کی تربیت کے لیے عالم امر سے، آسمان سے جو علم نازل فرمایا، اس کے مطابق نفس کو عادی بنایا جائے تو یہ گندگی اس کی دور ہوتی ہے. یہ چکر ہے. وہ جتنا زیادہ مادے میں، مادیات میں، کثافت میں الجھیں گے، اتنا زیادہ روحانیت سے دوری ہوتی ہے. تو وہ تربیت کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام طریق ہے. اس کو سلوک بھی کہتے ہیں، اس کو طریق بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے، لائن ہے اپنی تربیت کی، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی. قرآن پاک میں قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک نہیں کیا. کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے جھٹلایا اپنے وقت کے نبی کو اپنی سرکشی کی وجہ سے. وہ پاک نہیں کرنے کے اثرات کو ظاہر فرمایا ہے. جب نفس کا تذکیہ نہیں ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ قوم ثمود نے نفس کا تذکیہ نہیں کیا تو اس کے مزاج میں سرکشی و بغاوت تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے نبی کو جھٹلایا. نبی کو، نبی کی نبوت کو، نبی کی تعلیمات کو جھٹلانا یہ طغیانی ہے، یہ نفسانیت ہے. اور یہاں تک پہنچی وہ طغیانی کہ اذن بعث اشقاہا، جب شقی ترین آدمی تھا وہ اٹھا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے کہا بھی ان سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی، اس کو چھوڑ دو، اور اس کے پانی پینے کی جو باری ہے اس میں اس کو چھوڑ دو، پینے دو اس کو، چارہ چرنے دو اس کو. فکذبوہ، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. فعقروہا، اس کو ذبح کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر پروردگار نے سب کو برابر کر دیا. اور اللہ پاک کو اس کا کوئی انجام کا ڈر نہیں رہتا کہ تم ایسے لوگوں کو برباد کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اس طریق کے متعلق چند ضروری امور، چند ضروری باتیں ہیں. مثل اصول موضوعہ کے قاعدوں کے طریقے پر، قواعد کی طرح ہیں، مقررہ قواعد کی طرح کے ہیں. اگر تحقیقا یا تقلیدا، خود تحقیق کر کے یا تحقیق خود سے نہ ہو تو اپنے بڑے پر اعتماد کر کے، اگر تحقیقا یا تقلیدا ان کا اعتقاد اور ان پر عمل رکھا جائے تو ہمیشہ کی پریشانی، غلط فہمی، کجروی سے بچ جائے گا. یہ حضرت تھانوی کی زبان ہوتی ہے، اس کی وہ یہ اردو بھی عربی کی ویسی ہوتی ہے. اصل میں اول ہر مطلوب میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ زوائد اور توابع ہوتے ہیں. ہر مطلوب میں، یعنی جس چیز آپ چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں. اب ہمیں اپنی اصلاح مطلوب ہے مثال کے طور پر، اس میں کچھ مبادی ہوتے ہیں، مبادی ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اصل چیز جو چاہیے آپ کو، کچھ زوائد ہوتے ہیں، زائد بات اصل سے، کچھ توابع ہوتے ہیں، اصل مقصد سے لگ کر جو چیزیں ہوتی ہیں، لگی ہوئی ہوتی ہیں، تابع بن کے ہوتی ہیں. اصل چیز مقاصد ہوتے ہیں، مقصد اصل ہے، اور مبادی اس سے مقدم، جو مقصد سے پہلے کے کام ہوتے ہیں ان کو مبادی کہتے ہیں، وہ پہلے پیش آتے ہیں، پہلے کرنے ہوتے ہیں ان کو. وہ مقصود تو نہیں ہوتے مگر مقصود بالعرض ہوتے ہیں. مقصود بالعرض مقصود بالذات, مقصود بالذات تو مقاصد ہیں مگر وہ مقاصد بغیر ان مبادی کے عام طور پر حاصل نہیں ہوتے, اس لیے وہ مقصود بالعرض ہو جاتے. اور زوائد اس سے مؤخر یعنی بعد میں ہوتے ہیں, مقصود کے بعد ہوتے ہیں, اور وہ زوائد مقصود نہیں ہوتے. اسی طرح اس طریقے میں بھی بعض مبادی ہیں اور وہ چند علوم اور مسائل ہیں جو موقوف والے ہیں بصیرت فی المقصود کے, یعنی کچھ علوم ہیں اور کچھ مسئلے ہیں جو مقصود میں بصیرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں, ان سے مقصود میں بصیرت حاصل ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے چیز. اور بعض مقاصد ہیں طریق میں وہ مقصود بالتحصیل ہیں, یعنی ان کو حاصل کرنا مقصود ہے, ٹارگٹ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ چیز مل جائے, اور انہی پر مدار ہے کامیابی اور ناکامی کا. جس کو وہ مل گئی وہ طریق میں کامیاب ہوا, جس کو نہیں ملی وہ طریق میں ناکام ہوا. اور بعض زوائد ہیں کہ ان کا نہ وجود معیار کامیابی ہے نہ فقدان معیار ناکامی, ان کا پایا جانا کامیابی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے, اور ان کا نہ پایا جانا ناکامی کے لیے کوئی لازمی چیز نہیں ہے. ان جملہ مبادی کے امر اول مذکورہ بالا ہے, غالباً اعظم المبادی اور اجمع المبادی ہے, اور دوسرے مبادی پر اثناء سلوک میں وقتاً فوقتاً تنبیہ و اطلاع کی جاتی رہتی ہے. اور مقاصد جو ہیں طریق میں اعمال خاصہ ہیں جو افعال اختیاریہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کو فرمایا اور اس میں ہمارا اختیار ہے, اور جن کاموں سے نہ کرنے کو فرمایا اور اس میں ہمارا اختیار ہے, اس پہ جم جانا یہ مقصد ہے طریق میں بھی. ہر سلوک میں جو مجاہدہ ریاضہ ذکر فکر ہے شریعت پر عمل کرنا آ جائے, اس کے بغیر شریعت پر باریکی سے عمل نہیں ہوتا. اصل میں بغیر سلوک کے دین پر چل رہا ہوتا ہے بندہ, لیکن بہت سی باتوں میں نہیں چل رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دین پر نہیں چل رہا ہے. تو جو مقصود ہیں وہ اعمال خاصہ ہیں اور وہ اعمال اختیاریہ ہیں. ایک حصہ اس میں کا جوارح سے متعلق ہے, ہاتھ پاؤں سے متعلق ہے, آنکھ ناک سے زبان سے کان سے متعلق, جن کو سب جانتے ہیں, نماز روزہ حج زکات اور دوسرے طاعات واجبہ و مندوبہ. اور دوسرا حصہ ان مقاصد کا یعنی اعمال خاصہ کا متعلق بقلب و نفس ہے, دل اور نفس سے متعلق ہیں, جیسے اخلاص توازو حب حق شکر و صبر, حب حق شکر و صبر, رضا و تفویض, توکل, خوف, امید اور اس جیسی چیزیں, اور ان کے جو مقابلے کی چیزیں ہیں صفات ہیں ان کا ازالہ, ان اعمال اختیاریہ کو مقامات کہتے ہیں. اور یہی نصوص میں مامور بالتحصیل ہیں, یعنی قرآن اور حدیث میں انہی کو حاصل کرنے کا حکم ہے. اور ان کے ازداد یعنی مقابل چیزیں مامور بالازالہ والرضا ہیں, یعنی حکم ہے کہ ان کو ہٹاؤ. اور ان اعمال کی غایت غرض جو ہے تعلق بحق ہے, ان اعمال میں لگنے سے مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق, یعنی نسبت و رضاء حق ہے کہ روح اعظم سلوک کی یہی ہے. زوائد احوال خاصہ ہیں, ذوق شوق, قبض و بسط, سہو و سکر, غیبت, وجد و استغراق اور اس قسم کی چیزیں. جب آدمی ان کو کرنے کے لیے جو تدبیریں اختیار کرتا ہے جو مبادی کے طور پر ہیں, تو ان کو اختیار کرنے کی صورت میں کبھی ذوق ہوتا, کبھی شوق ہوتا, کبھی طبیعت بجھ جاتی, کبھی طبیعت کھل جاتی, اور جو ہے کبھی آدمی پر ایک نشے کی کیفیت رہتی, کبھی آدمی پر بے ہوشی کی رہتی, کبھی آدمی پر ہوش کی رہتی, تو کبھی آدمی میں وجد پیدا ہوتا, کبھی استغراق کی کیفیت ہے, آدمی کھو جاتا. یہ زوائد ہیں, بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں پیش آتی ہیں, زوائد ہیں, یہ غیر اختیاری امور ہیں. ارے میرے کو ایسا ہو رہا ہی نہیں, وہی ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ, آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں, ہونا ہے تو ہوتا, نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوتا, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. ہونا ضروری نہیں ہے، نہیں ہونے سے کوئی نقصان ہونا ضروری نہیں. اعمال مذکورہ پر ان کا اکثر ترتب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. یہ احوال جو زائدہ ہیں، یہ نہ تو ان کا حکم دیا گیا ہے نہ ان کے ازداد معمور بالازالہ ہیں. اگر مرتب ہو جائے تو اچھا ہے، محمود ہے، نہ ہو تو مقصود میں خلل نہیں ہوتا. ارشاد، اہل طریق کے یہاں یہ مقرر ہے کہ طلب مقصود ہے، وصول مقصود نہیں ہے. تصوف میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام طلب کرنا ہے، وصول ہمارا مقصود نہیں ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا. طلب اختیار میں ہے، وصول اختیار میں نہیں ہے، ان کی مرضی ہے. اب کرتے نہیں معلوم، مرتے وقت کرتے نہیں معلوم، مرنے کے بعد کرتے نہیں معلوم. بہت سو کو مرتے وقت کر دیتے ہیں، بہت سو کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. شرح اس کی یہ ہے کہ مقصود کے حصول کا قلب میں تقاضا نہ رکھے کہ مجھے مقصود حاصل ہو جائے، اس کا تقاضا نہ رکھے، کہ یہ بھی حجاب ہے. کیونکہ اس تقاضے سے تشویش ہوتی ہے، اور تشویش برہمزن جمعیت و تفویض، برہم زن جمعیت و تفویض ہے، اور جمعیت و تفویض ہی شرط وصول ہے. اس کو خوب راسخ کر لو کہ یہ روح سلوک ہے. سلوک کی روح یہ ہے کہ آدمی میں جمعیت آئے اور تفویض آئے. جمعیت کے معنی یکسوئی کے ہیں، تفویض کے معنی حوالے کرنا ہے. یہ کام مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، میں بزرگ بن جاؤں. بہت لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ بس پیری مریدی میں نے اختیار کیا، میں بزرگ بن جاؤں. تفویض کرو، جمعیت و تفویض یہ شرط وصول ہے. تفویض کے معنی حوالے کر دینا اللہ پاک کی. ہمارا کام کیا ہے؟ طلب کرنا ہے. اور طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لگے رہنا ہے کام میں. جو کام بتایا ہے وہ کام میں لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے، لگے رہنا بس. کہتے ہیں یہ خصائص مواہب امدادیہ میں سے ہے. یہ خاص بات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علوم کے حصے میں سے ہے کہ بہت کم مشائخ وقت بھی اس پر واقف ہوتے ہیں. یہ لکھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. مجاہدے کی حقیقت یہ ہے کہ معاصی کو تو مطلقاً ترک کرے، گناہوں کو، اور یہ نفس کی مخالفت واجب ہے. اور مباحات میں تقلیلاً مخالفت کرے، مباحات کو کم کرنے کے لیے نفس کی مخالفت کرے، اور یہ مخالفت مستحب ہے. کیونکہ مباح چیز ہے نا بھائی، جائز چیز میں نفس کی مخالفت اس طرح کرے کہ اس کو کم کرے. جائز چیز کو بول رہے ہیں، جائز چیز کو بھی کم کرنا. مگر ایسا مستحب ہے تو یہ مستحب، لیکن ایسا مستحب ہے کہ مخالفت واجبہ کا حصول کامل، جو اصل مخالفت ہے نا نفس کی، معاصی سے اپنے آپ کو روکنے کی، گناہوں سے روکنے کی، جو نفس کی مخالفت کرنا ہے جو کہ واجب ہے، اس مخالفت واجبہ کا حصول کامل اسی مخالفت مستحبہ پر موقوف ہے. جائز چیزوں میں کمی کی عادت ہوگی تو ناجائز سے اپنے کو روکنا ممکن ہوگا. یہ بتا رہے ہیں، جائز میں کمی کرنے کی عادت ڈالیں گے تو ناجائز سے روکنا ممکن ہوگا اپنے کو، ورنہ ممکن نہیں ہوگا، موقوف ہے وہ. جیسے بہت سونا، بہت کھانا، بہت عمدہ کپڑے پہننا، بہت باتیں کرنا، بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا، یہ جائز ہے. یہ لوگوں سے ملنا جائز ہے، باتیں کرنا جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا جائز ہے، خوب کھانا جائز ہے، بہت سونا جائز ہے، لیکن ان میں کمی کریں گے تو پھر گناہوں سے بچ سکیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے سلوک میں پیری مریدی کی لائن میں یہ بتاتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں تھوڑی سی کمی رہنا، عادت رہنا نفس کی مخالفت کی، اور اس میں بھی ان دونوں چیزوں میں سے ان بہت سی چیزوں میں سے دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں سے بات کم کرنا، اور یہ ہے کہ لوگوں سے ملنا کم، ملنا جلنا کم کر دیں. جتنا ملیں گے اتنی پنچایت ہے، جتنی بات کریں گے اتنی پنچایت ہے. قلت کلام اور قلت اختلاط مع الانام، لوگ مل رہے نہیں، لوگ آ رہے نہیں، دوستیاں چھوٹ گئی ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ہو رہا. تو آدمی سمجھتا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، بھئی یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو یہ اگر چیز آپ کو حاصل ہے تو آپ اپنے کام میں یکسوئی سے لگ سکتے ہیں، ذکر میں، فکر میں، طاعت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، اوراد میں، اذکار میں، اشغال میں، نوافل میں، دین کی خدمت میں، تعلیم میں، تعلم میں. آپ کو چانس ہی چانس ہے اگر آپ کے پاس لوگوں کے لوگ نہیں مل رہے ہیں آپ سے زیادہ، تو لوگوں سے بات چیت کا موقع کم مل رہا ہے، تو کوئی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا تو خود ہی بات چیت کرنے کے لیے نکل جا رہے ہیں. لوگ مل رہے نہیں تو خود ہی ملنے کے لیے نکل جا رہے ہیں. ارے بھائی کیسے آنا ہوا، تو وہ ویسے ہی سوچا کہ ملاقات کر لوں آپ سے. سالک کو اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، سوچا کہ ملاقات کر لوں، سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ کے ساتھ باتیں ہی کر لوں. بھائی یہ تو نعمت ہے، باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا نعمت ہے، ملاقات کا موقع نہیں مل رہا نعمت ہے، اپنے کام میں لگو بس. سارے مجاہدے بس اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں جو اختیار ہے ہمیں دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منع کی بھی چیزوں میں جو اجتناب ہے، بچنے کا جو حکم ہے، اس میں سہولت پیدا ہو جائے، آسانی سے ہو سکے. مجاہدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کام میں سہولت ہو جائے، بس چھوٹنے نہ پائے، استقامت ہو جائے اس میں. اول اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے، پھر آسانی کے ساتھ ہونے لگتا ہے. جیسے حفظ کا سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے، مگر رٹتے رٹتے یاد ہوتا جاتا ہے. شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت کامیابی کی نہیں رہتی ہے. مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، مجاہدہ حقیقی، مجاہدہ حکمی. مجاہدہ حقیقی یعنی ارتکاب اعمال اجتناب عن المعاصی، جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، اور جو گناہ ہیں ان سے اپنے کو بچانا، یہ مجاہدہ حقیقی کہلاتا ہے. مجاہدہ حکمی ان جائز چیزوں کو چھوڑنا جو نافرمانی کی طرف پہنچانے والے ہیں، ان کو مجاہدہ حکمی کہتے ہیں. ان جائز چیزوں کو چھوڑنا جو کہ ناجائز کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی دو بنیادیں بڑی ہیں، جس کو بھی ذکر کیا گیا، ایک بات کرنا اور ایک زیادہ ملنا جلنا. زیادہ ملنا جلنا ناجائز کی طرف لے جائے گا آپ کو، آپ نہیں جانا چاہیں تو بھی چلے جائیں گے. زیادہ باتیں کرنا ناجائز کی طرف لے جائے گا، آپ نہیں چاہیں تو بھی پڑ جاتے اس میں، پھر وہاں سے شروعات ہو جاتی ہے آگے. زیادہ باتیں کرتے ہیں تو جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 20 بڑے گناہ جو زبان سے متعلق ہیں، اس میں کسی نہ کسی میں ابتلا ہو جاتا ہے. بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس میں سے کسی نہ کسی میں پڑ جاتا ہے بھائی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس میں پڑ چکا ہے، تو گناہ میں پڑ گیا. زیادہ ملتا جلتا ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دیکھ کے اثر لیتا ہے آدمی، طبیعت میں حرص پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں حسد آ جاتا ہے، پھر اس میں غصہ آ جاتا ہے، پھر کینہ کپٹ آ جاتا ہے، پھر دوسرے کی غیبت ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کی غیبت سن لیتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے غیبت ہو گئی تھی، پھر اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر اسے تو میں ہو جاتی ہے، تو پھر غصہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کچھ کھا جاتا ہے، مال کھا جاتا ہے، اس کا حق کھا جاتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. ایک سلسلہ ہے، وہ ہے اصل میں، وہ ہے جائز چیز لیکن ناجائز کی طرف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے. تو ان سے رکنے کو، ان کو اختیار کرنے کو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے میں مدد مل جائے. اب وہ بنیادی طور پر سلوک میں دو ہیں، ملنے جلنے میں کمی کرنا، باتوں میں کمی کرنا، سوچ کے بولنا، ضرورت پہ ملنا، بس ختم. مختلف موقعوں پر حضرت سے جو باتیں سنی ہوئی ہیں نا، ان کے خلاصے کے طور پر لکھا ہوا ہے، تو ایک ایک جگہ ایک ایک موضوع لگا ہوا ہے، کوئی عنوان لگا ہوا ہے. حکما کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ قوت عقلیہ، سمجھ کی جو قوت ہے، قوت شہویہ، چاہت کی جو قوت ہے چیزوں کو حاصل کرنے کی، قوت غضبیہ، غصے کی جو قوت ہے اپنا ڈیفنس کرنے کی، غصہ ہے ڈیفنس کے لیے، بچاؤ کے لیے، شہوت ہے کہ آپ کی جو ضرورت کی چیز ہے اس کی طرف طبیعت چلنے کے لیے. انسان کو جو چیزیں چاہیے اگر ان کی طرف طبیعت چلے گی تو لے گا، ورنہ نہیں حاصل کرے گا، اس لیے شہوت رکھی ہوئی ہے. انسان کو جو نقصان والی پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے کو اپنا بچاؤ کرے گا تو بچ سکے گا ورنہ مر جائے گا، اس لیے قوت غضبیہ، غصے والی قوت رکھی ہوئی ہے. سوجھ بوجھ سے کام لینے کے لیے کوئی کام، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس کے واسطے عقل رکھی ہوئی ہے. تین قوتیں ہیں، قوت عقلیہ، قوت شہویہ، قوت غضبیہ. عقل والی قوت، شہوت والی قوت، غصے والی قوت. تو حکما کا اس پر اتفاق ہے کہ ان تینوں قوتوں میں اعتدال کا درجہ بندہ حاصل کر لے، بیلنس والی چیز آ جائے اس میں، عقل کے اندر بھی بیلنس، شہوت میں بھی بیلنس اور غصے میں بھی بیلنس. اگر اس میں افراد کا درجہ ہو یا تفرید کا تو یہ کمال نہیں ہے بلکہ نقص ہے. قوت عقلیہ میں تفرید کا درجہ حماقت ہے، قوت عقلیہ میں کمی جو ہے یہ اسی کا نام حماقت ہے، اور افراد کا درجہ جو ہے وہ جذبرہ ہے، اس کو جذبرہ کہتے ہیں، اور اعتدال کا نام حکمت ہے. عقل کے اندر اگر اعتدال ہے تو بندہ حکیم ہے، اس کے پاس حکمت موجود ہے، سوچ بوجھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ کام کرتا ہے. قوت شہویہ سے مراد وہ قوت ہے جو منافع کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور قوت غضبیہ سے وہ قوت مراد ہے جو نقصانوں کو دور کرنا چاہتی ہے. تو قوت غضبیہ میں افراد کے درجے کا نام تحور ہے اور تفرید کا نام جبن ہے، بزدلی، اور اعتدال کا نام شجاعت ہے. تو حکمت اور شجاعت، اور شہوت والی جو قوت ہے اس میں درجہ افراد کا نام فجور ہے اور تفرید کا نام خمود ہے، یہاں پہ محمود لکھ دیا ہے، محمود نہیں ہے، اور اعتدال کا نام عفت ہے. تو عقل کے اعتبار سے حکمت ہونا، شہوت کے اعتبار سے غضب کے اعتبار سے شجاعت ہونا، اور شہوت کے اعتبار سے عفت ہونا، حکمت اور شجاعت اور عفت. انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کو حکمت آئے وہ عقل کے اعتبار سے ہے، اس کو شجاعت آئے غضب کے اعتبار سے ہے، اس میں عفت آئے اور شہوت کے اعتبار سے ہے. اور حکمت اور شجاعت اور عفت تینوں کے مجموعے کا نام عدالت ہے. تو کمال تحصیل، انسان کا کمال کیا ہے؟ تحصیل عدالت، اس کے اندر عدالت آ جانا، اعتدال آ جانا. ارشاد فرمایا کہ کمال کسی کے اختیار میں نہیں ہے، عجیب بات ہے، کمال کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ انسان اس کا مکلف ہے. انسان کا کام طلب اور فکر اور کوشش ہے، انسان کا کام طلب اور فکر اور کوشش ہے. طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے تو انشاءاللہ کاملین کے ہی برابر ہوگا. طلب اور فکر میں لگا ہوا ہے لیکن اصلاح نہیں ہو رہی، بس لگا ہوا ہے، مگر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ کاملین کے برابر ہے. وہ بلکہ ممکن ہے بعض باتوں میں اس سے بڑھ جائے، یعنی مشقت کے ثواب میں. ایک آدمی کو ایک چیز نہیں ملی پھر بھی لگا ہوا، مل گئی تو اس کو ایک خوشی رہتی نا بھائی، کہ بھائی ایک چیز میرے کو خوشی ہو گئی ہے، نقد ثواب مل گیا اس کو. نہیں ملی تو یار اتنے دنوں سے جھک مار رہا ہوں جہاں کا وہاں ہوں، اتنے دنوں سے جھک مار رہا ہوں جہاں کا وہاں ہوں، تو یہ جو پھر بھی لگا ہوا ہی ہے، پھر بھی لگا ہوا ہی ہے. یا بم ہو رہا یا نایابم، جس تجوے ممکن ہوں پاتا ہوں اس کو یا نہیں پاتا ہوں، تراش میں لگا ہوا ہوں. حاصل آیت یا نہ آیت، آرزو ہے می کنم، حاصل ہو یا نہ ہو تمنا میں لگا ہوا ہوں. تو یہ جو مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے. بےچارا کوشش میں لگا ہوا ہے، مل نہیں رہا اس کو، جس کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کو پتا ہے، اصل میں اس کی وجہ سے اس کو ثواب مل جاتا ہے. دنیا کے کاموں میں پتا نہیں رہتا اس کو، اس لیے اس کا کچھ انجام نہیں ہوتا. یہاں پہ تو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پلٹیاں مار رہا ہے، ادھر سے ادھر کوششیں کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہے اس سے کام، حالات نہیں ہیں اس کے، ماحول نہیں ہے، اس کو صحبت نہیں ملی، اس کو ماحول نہیں ملا، اس کو توفیق نہیں ملی، وہ مار رہا بےچارا ادھر سے ادھر، محبوب ہوتا ہے وہ بھی. اس طریق میں فکر اور دھن بڑی چیز ہے، سلوک میں فکر اور دھن بڑی چیز ہے. والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، مرید ہو گئے چھوڑ دیا، نہ پیر کا پیر کو مرید کو پتا ہے، نہ مرید کو پیر کو پتا ہے، اعمال کی کوئی فکر ہی نہیں، لگے مرید ہو گئے وہ ہو گئے تھے، ہاں ٹھیک ہے، ارے کوئی فکر ہی نہیں، کوئی دھن ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہونے والا ہے بھائی، اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. فکر اور دھن بڑی چیز ہے، اسی سے سب کام بن جاتے ہیں. چنانچہ ابراہیم ابن ادہم رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال گزرا، فرمایا کہ مغفرت ہو گئی، درجات ملے، مگر ہمارا پڑوسی جو تھا وہ ہم سے کم عمل کرتا تھا، وہ ہم سے بڑا ہوا رہا، کیونکہ صاحب عیال تھا، بال بچوں کی پرورش میں اس کو زیادہ عمل کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس دھن میں رہتا تھا کہ اگر مجھے فراغت نصیب ہو تو یاد خدا میں مشغول ہو جاؤں. وہ اپنی مشقت اور نیت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا. دھن ایسی چیز ہے. طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہونے کا طریقہ. ارشاد، طاعات اور معصیت دونوں اختیاری ہیں، جن میں وظیفے کو کچھ دخل نہیں ہے. دیکھنے میں بہت معمولی باتیں ہیں لیکن یہ بہت علوم کی باتیں ہیں، وہ بہت مشقت سے معلوم ہوتی ہیں. صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، بس وسوسہ جو ہے نا ختم ہو جائے گناہوں کا، خیال ہی نہ آئے گناہوں کا، ایسا نیک ہو جاؤں، کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لوں کہ بزرگ ہو جاؤں، کوئی ایسا کام کروں کہ بس نماز پہ وقت آنکھ کھل جائے اور نماز مستعدی سے پڑھ لوں، پوری نماز ہو جائے، مجھے کچھ کرنا ہی نہ پڑے، بس جیسے کسی نے کان پکڑ کے کھڑا کر دیا، مجھے جھکا دیا رکو میں، ایسا کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وظیفے کو کچھ دخل نہیں ہے. طریقہ کیا ہے پھر طاعات میں لگنے کا، گناہوں سے بچنے کا؟ طریقہ امور اختیاریہ کا، جو اختیار میں آپ کے ہیں اس میں طریقہ بجز استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے نماز پڑھنے کا، جی دیا ہے، بس جھک مارو اور پڑھو. استعمال اختیار، جو اختیار کا استعمال ہے، اللہ نے حکم دے دیا نماز کا وقت آ گیا، کیا کرنا، تو بھائی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا، آپ کو اختیار ہے نہیں ہے، بس پڑھو، بس ہمت کرو اور پڑھو، ہمت کر کے اس کو کرنا وجود استعمال اختیار کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے, بچنا ہے, کیسا بچنا ہے بھائی؟ آپ کو اختیار ہے بچنے کا, جو ہے بس اس اختیار کو استعمال کرو بس. کوئی وظیفہ ہو کے لیے اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی وظیفہ وظیفہ نہیں ہوتا. سہولت اختیار کی ضرورت ہے مجاہدے کی. ہاں, سہولت اختیار کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی. وہ جو اختیار ہے نا, طاعت کے اوپر اختیار کو اختیار کرنا, گناہ سے بچنے میں اختیار کو اختیار کرنا, اس میں آسانی کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. وہ جو مجاہدے ہوتے ہیں اس میں وہ سہولت ہو جاتی ہے. جس کی حقیقت ہے مخالفت, اس کو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے. جو طبیعت نہیں چاہ رہی وہ اس کو چاہنا ہے, جو کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے اس کو نہیں چاہنا ہے, مخالفت کرنا ہے. وہ شروع شروع میں ذرا سا کڑوی کڑوی نظر آتی ہے, سخت کٹھن نظر آتی ہے, بعد میں ایزی ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. کہہ رہے اتنی بات میں تمام فن آ گیا, اتنی بات میں جو میں نے کہی, حضرت فرماتے ہیں کہ تمام فن آ گیا. آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں, ایک بعد امراض نفسانیہ کی تشخیص کہ بھائی فلاں فلاں بیماری ہے آپ کو اس کا علاج ہونا ہے, دوسرے بعض طرق مجاہدہ کی تجویز کی اس کے لیے مجاہدہ کیا اختیار کریں آپ آسانی ہونے کے لیے ان امراض کا علاج. اختیاری میں ہمت کرنا اور اس میں جو کوتاہی ہو جائے اس پر استغفار اور توفیق کی دعا کرنا بھی اصلاح ہے. جو کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے تھی, ہمت نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہو کے جو کرنا تھا وہ نہیں کرے, جو نہیں کرنا تھا وہ کرے, دونوں میں بھی ہمت ہی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ہمت نہیں ہو سکی, غلطی ہو گئی, چھوٹ گیا کام, تو استغفار اور توبہ کرنا اور توفیق کی دعا کرنا کہ اللہ میں توفیق دے دی, یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے. وہی صورت پیش آ جاتی ہے بس پھر. تعلیم و تعلم کا مقصد اصلی یہ ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے, مگر آج کل اہل علم نے صرف تعلیم و تعلم کو ہی مقصود سمجھ لیا ہے, عمل کا اہتمام نہیں کرتے, محض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں, ان کو دل تک نہیں پہنچاتے. غرض علماء کو تحصیل علم کے بعد طریق سلوک یا جذب کو حسب تجوید شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا چاہیے. ایها القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموه وسوسہ, کل ما حصلتموه وسوسہ. علم نبوت غیر علم عاشقی, علم نبوت غیر علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم عاشقی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے, یہ بتا رہے ہیں. جو اصل علم ہے وہ علم عاشقی کا علم ہے, اللہ سے عاشقی کا. علم رسمی سربسر قیلس تو قال نہ یزو کیفیت حاصل نہ حال. رسمی علم جو ہے وہ قیل و قال, یہ کہا گیا وہ کہا گیا, فلاں نے یہ کہا فلاں نے وہ کہا, نہ اس میں کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے نہ کوئی حال حاصل ہوتا ہے. علم چوں بر دل زند یارے بود, علم چوں برتن زند مارے بود. علم کو اگر آپ دل پر رکھتے ہیں تو وہ آپ کا یار ہوتا ہے, علم کو اگر آپ جسم پر رکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کا سانپ ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ نماز پڑھنے میں جی بہت چراتا ہے, فرمایا کہ اس میں تو کچھ حرج نہیں ہے, اگر جی چراتا ہے نماز پڑھنے سے نفس تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی چرانے پر عمل نہ کیا جائے, نفس کی مخالفت کر کے نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے اور کچھ نوافل بھی معمول کر لیا جائے جتنے میں کسی ضروری کام کا حرج نہ ہو, اتنے نوافل کے اس میں ضروری کام کا حرج نہ ہو وہ معمول کر لیں, وہی اس کا مجاہدہ ہے کہ پھر آہستہ فرض نماز آسان ہو جائے گی. ارشاد فرمایا کہ اذان ہوتے ہوئے ذکر سے رک جانا زیادہ بہتر ہے، جب ذکر کرنے کے دوران اذان ہونے لگے تو اذان ذکر کو روک دے اور اذان سن لے، اس کا جواب دے. ایک صاحب نے پوچھا کہ آج کل عبادات خصوصا نماز سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور سستی گھیر لیتی ہے اور ایک آدھی بار قضا بھی ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہی صورت ہے کہ اولاً تکلف سے اس کام کو کیا جائے، کچھ دنوں کے بعد سہولت ہو جاتی ہے. اس کی اعانت کے لیے اپنے نفس پر کوئی جرمانہ نقد جو نہ بہت آسان ہو نہ بہت گرا ہو مقرر کیا جائے، یا کچھ نوافل ایسی تعداد میں کہ نہ بہت سہل ہو نہ بہت گرا اپنے ذمے لازم کی جائیں. نماز چھوٹ گئی تو جرمانہ لگا دیا، سستی ہو گئی جرمانہ لگا دیا، مالی جرمانہ اگر مشکل ہے تو جانی جرمانہ لگا دیا، یعنی نوافل پڑھ لیں. پوچھ لینا چاہیے اپنے شیخ سے کہ میں اس کے لیے کتنے نوافل اپنے ذمے کر لوں، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ تک طبیعت ویسے ہی رہتی ہے، اس کے بعد طبیعت سنبھل جاتی ہے، کہیں گے یہ کہاں کی مصیبت آئی میرے سر، وہ سستی ختم ہو جاتی ہے. تجربہ یہ ہے کہ یہ جرمانہ جو ہے نا بڑا کام کرتا ہے، شروع شروع میں نہیں کرتا لیکن پابندی تھوڑی ہمت کر کے آدمی کر لے تو بہت کام کرتا ہے، حتیٰ کہ بدنظری کے اندر بھی یہ جرمانہ بہت کام کرتا ہے. جب بدنظری ہو دس رکعت پڑھ لی، دس رکعت پانچ نفل پانچ دوگانے، ایک مرتبہ پڑھ لیا دو مرتبہ پڑھ لیا تین مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ چل جاتی ہے گاڑی، میں پڑھ لوں گا پھر پڑھ لوں گا پھر پڑھ لوں گا. لیکن تجربہ یہ ہے کہ دس پانچ مرتبہ کے بعد پھر ہمت نہیں ہوتی اور ایک طبیعت میں ابا آ جائے، انکار آ جاتا، لا حول ولا قوۃ الا بھائی، اچھی واضح مصیبت سر پہ آ جائے گی، کام کچھ ہے نہیں، سر پہ مصیبت آ جائے گی میرے، تو طبیعت ہٹ جاتی ہے اس سے. پھر جس چیز کا چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے طبیعت اس کو خود ہی رکا دیتی ہے. تو جرمانہ اسی وجہ سے کیا ہے، اعمال میں سستی میں جرمانہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہوتا ہے. اس عمل میں سستی ہو رہی ہے، پوچھ کے اپنے شیخ سے جرمانہ لگا لے اپنے ساتھ. فرمایا کہ ذکر میں لطف اور لذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے، اور ذکر میں لطف اور لذت کا حاصل نہیں ہونا دوسری نعمت ہے. اگر ذکر میں لذت آئے تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اور لذت نہ آئے تو وہ بھی ایک نعمت ہے. جس کا نام مجاہدہ ہے، اور یہ جو ہے زیادہ نفع بخش ہے، اگرچہ کہ لذیذ نہیں ہے مگر نفع بخش ضرور ہے. ایک عجیب بات ہے، فرمایا کہ ذکر کا اثر موقوف ہے بات کم کرنے پر اور لوگوں سے کم ملنے پر. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات کم کر رہے ہیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں کم، تو پھر ذکر کا اثر ظاہر ہوگا، ورنہ ذکر کا اثر مغلوب ہوتا رہے گا. فرمایا کہ قوی آدمی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف آدمی کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے. ضعیف کو تھوڑے سے اتنا ہی فائدہ ہوتا، قوی کو زیادہ سے جتنا فائدہ ہوتا ہے. ضعیف کو کمزور کو اسی عمل قلیل سے بھی انشاءاللہ مقصود حاصل ہو جائے گا. فرمایا کہ مبتدی کے لیے ذکر سے زیادہ شغف مناسب ہے اور منتہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ شغف مناسب ہے. اللہ کا راستہ طویل ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اور بہت لمبا ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں، تو ہم ہر وقت سفر میں ہوئے. اے صاحب، جس کو ہر وقت سفر درپیش ہو وہ کیوں کر مطمئن ہو کر بیٹھ سکتا ہے؟ جس کے سامنے اتنا لمبا سفر ہو وہ کیوں کر دل کھول کر ہنس سکتا ہے؟ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی باب میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، کہ آپ ہمیشہ فکر اور سوچ اور رنج و غم میں رہتے تھے، اور اسی غم فکر و غم کا یہ اثر تھا کہ آپ کبھی کھل کر ہنستے نہ تھے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جل ضحک کی ہی التبسم، کہ آپ کا بڑا ہنسنا یہ ہوتا تھا کہ تبسم فرما لیتے تھے، اور وہ بھی ہماری خاطر سے تاکہ لوگوں کو کلیجہ پھٹ نہ جائے اور وہ یوں نہ کہیں کہ جب حضور ہر وقت غمگین رہتے ہیں تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہے. لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں. بس انسان کو چاہیے کہ یہ تصور پیش نظر رکھے کہ میں ہر وقت سفر میں ہوں، جس کے لوازم میں سے بے چینی اور عدم اطمینان، کیونکہ مسافر کو منزل پر پہنچنے سے پہلے اطمینان نہیں ہوا کرتا، بلکہ مسافر کے لیے غیر منزل کے ساتھ اطمینان اور رضا موانع سفر میں سے، سفر کی رکاوٹوں میں سے. جو مسافر غیر منزل سے دل لگا لے گا اور اسی میں قیام کر کے بے فکر ہو جائے گا، وہ یقیناً منزل پر نہیں پہنچ سکے گا. آپ ہر وقت سفر میں ہیں تو آپ کو سفر کے لیے فکر مند اور بے چین رہنا چاہیے. بے فکر نہ ہو بلکہ برابر عمل میں لگے رہیے اور اپنی طرف سے راستہ طے کرنے کی برابر ہمت کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات و اعانات کا لطف دیکھیے کہ وہ کیوں کر لمبے سفر کو قصیر اور دشوار گزار طریق کو پھولوں جیسا ہلکا پھلکا بنا دیتے ہیں. اگر کبھی سستی ہو جائے تو پھر از سرر و تجدید کی فکر کیجیے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجیے، اس سے پھر گندا راستے پر ہی آ جاتا ہے. صاحبو، اپنے وطن کو جا رہے ہو اور اتنی سست رفتار کے بیٹھ بیٹھ کر چل رہے ہو. اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلتے ہیں. جب جانور مغرب میں شام میں واپس ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو تیز تیز آتے ہیں. اصل مکان کی طرف تو جانور بھی تیزی سے چلتے ہیں. بیلوں کو دیکھیے کہ وطن کی طرف کس شوق سے قدم اٹھا کر چلتے ہیں. حیرت ہے کہ آپ انسان ہو کر بھی اپنے اصلی وطن کی طرف تیزی کے ساتھ قدم نہیں اٹھاتے. صاحبو، سستی نہ کرو، تیزی کے ساتھ چلو. تمہارا اصلی وطن، اصلی مستقر آگے ہے. تم دنیا میں کہاں پھنسے رہ گئے، اس کے ساتھ کیوں دل لگا لیا؟ غصے کے متعلق ایک مفید تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا ہے، اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے، اور دل کو بے چینی بھی ہوئی ہے، پلک بھی ہوا ہے. جب غصہ آئے تو یہ گر یاد رکھے کہ قول یا فعل میں، کام میں یا بول میں، ہرگز جلدی نہ کرے. غصہ آئے تو ہرگز قول میں اور فعل میں جلدی نہ کرے. تھوڑے دنوں میں اس طرح کرنے میں تعدیل ہو جائے گی، اعتدال آ جائے گا. غصے کے وقت طبیعت بھڑک اٹھتی ہے اور اس کی برائیاں پیش نظر نہیں رہتی ہیں. العلاج بالضد، ذہول کا علاج استحضار ہے. ایک پرچے پر یہ برائیاں لکھ کر اپنے پاس رکھو، چاہے جیب میں یا بطور تعویذ کے بازو پر. غصے کے وقت اس کا مضمون یاد آ جانا یا یاد کر لینا آسان ہوگا. غصے میں بچوں کو ہرگز نہ مارا جائے، بلکہ غصہ ختم ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر سزا دی جائے. اور بہتر سزا یہ ہے کہ بچوں کی چھٹی بند کر دی جائے، اس کا ان پر کافی اثر ہوتا ہے. ملا جی مارنے میں اس واسطے آزاد ہیں کہ ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، بچے تو باز پرس کے اہل نہیں، اور والدین کا مقولہ ہے کہ ہڈی تو ہماری، چمڑا میاں جی کا. مگر یاد رکھو جس حق کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو اس کا مطالبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. یہاں تک کہ اگر کافر ذمی پر کوئی حاکم ظلم کرے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مطالبہ کریں گے. اب یہاں مدرسوں کے اندر تمہارا نہیں جاتا, گھروں میں چلتی ہے چیز. بچوں کو اسکولوں میں مدرسوں میں تو نہیں مارا جاتا عموماً, گھروں میں چلتی ہے, تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور غصے کی تیزی جو ہے یہ بڑوں میں چلتی رہتی ہے. اور جو آدمی کا غصہ جو ہے اعتدال میں نہیں رہا, اس آدمی کے اخلاق ذمیمہ قابو میں نہیں آتے, کیونکہ اخلاق ذمیمہ کا بڑا حصہ غصے سے ریلیٹڈ, دو ہی چیزوں سے متعلق ہے, یا شہوت سے متعلق ہے یا غصے سے متعلق ہے. جتنے بد اخلاقیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, وہ یا غصے سے جا کے جڑتے ہیں غصے والی صفت سے, یا شہوت والی صفت سے جا کے جڑتے ہیں. جس کا غصہ اعتدال میں نہیں ہوگا اس کے اخلاق ذمیمہ اس کے قابو میں نہیں آئیں گے. بیوی کے ساتھ برتاؤ, شوہر کے ساتھ برتاؤ, بچوں کے ساتھ برتاؤ, آفس میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے والوں کے ساتھ میں برتاؤ, جہاں طبیعت میں بھڑک پیدا ہوئی تو اس کو اگر روکتے ہیں ہم تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کو جاری کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیشہ دیکھنے میں آیا ہے. غصہ آ جائے تو بولنے میں یا کرنے میں جلدی نہیں کرنا ہے, جو فوراً جواب میں بولنا چاہتا ہے نا اس میں جلدی نہ کرے آدمی, جو فوراً عمل کرنا چاہتا ہے کسی چیز کا اس میں جلدی نہ کرے بندہ اسے. اور غصے میں جو نقصانات ہیں وہ کسی پرچے پر لکھ کر رکھ لینا چاہیے. یہ تین باتیں حضرت فرما رہے ہیں, اس طریقے سے جو ہے وہ مسئلہ قابو میں آتا ہے. چونکہ عشاء کے بعد ہو رہی ہے مجلس اور عشاء کے بعد تاخیر ہو جاتی ہے, اس لیے مجلس کا وقت تھوڑا سا کم رکھتے ہیں عشاء کے بعد. جب یہ مغرب کے بعد ہو جائے گی تو شاید انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی تیمارت کر لیا کریں گے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے جو چیز فرمائی ہے, ہمارے اختیار میں جو چیز رکھی ہے, اس کا ایک بہت اہم ترین حصہ یہ ہے, بلکہ وہ اس کا سب سے اہم ترین حصہ یہی ہے کہ اپنی فکر ہمیں لگ جائے. ایک دل کے اندر فکر ہو, تشویش ہو کہ کس طرح جو ہے میری اصلاح ہو جائے, میرے نفس کی تربیت ہو جائے, نفس کا تزکیہ ہو جائے, اور میرے دل کا رخ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف ہو جائے, اللہ کی مرضیات کو ترجیح دینے کی عادت ہو جائے, اللہ کی نامرضیات سے اپنی طبیعت کو روکنے کی عادت ہو جائے. روحانیت کی طرف دل کا متوجہ ہونا اور مادیت سے دل کا ہٹنا, مادہ مادیات دنیا دنیاوی چیزیں, ان سے ہم اپنے کو تو نہیں نکال سکتے لیکن اپنے دل کو نکال سکتے ہیں. دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی عظمت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کی باتوں کی ترجیح, اللہ کی باتوں کی اہمیت, اللہ کی باتوں کی سچائی کا یقین, اللہ کی باتوں پر اللہ کے رسول کی باتوں کو ہی اپریشیٹ کرنا اگر کسی کو کرتے ہوئے دیکھیں, اور دنیاوی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو گھرانا ذرا, ان کو بے حیثیت دیکھنا, دنیاوی امور میں اپنے آپ کو جو ہے نا پیچھے کرنے کی کوشش کرنا, ایک صالح کے ذمے جو ہے یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے. اور کثرت ذکر کا اہتمام, ذکر کی کثرت ہونی چاہیے. جو عام طور پر ایک وقت میں, ایک وقت خاص میں ذکر کرنے کو بتایا جاتا ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے جو ذکر ہوتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, باعث سالک ہونے کے یہ دھیان رہنا کہ زبان ذکر میں ہے یا کسی اور کام میں ہے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ دو چیزوں کے اہتمام کا ہوتا ہے چلتے پھرتے ذکر کی عادت ہونے کے لیے. ایک یہ کہ ہر کام میں سنت کا اہتمام, اور دوسرے ہر کام میں دعا کا اہتمام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی دعائیں بتائی ہیں. یہ کام کرتے ہوئے میں نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, یہ کام کرتے ہوئے میں نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, بازار کی دعا پڑھی نہیں پڑھی, گھر سے نکلے گھر سے نکلنے کی پڑھی کہ نہیں پڑھی, گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی پڑھی کہ نہیں پڑھی, کھانا کھا لیا کھانا کھانے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, کھانے سے فراغت ہو گئے وہ دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, صبح سو کے اٹھے تھے تو صبح سو کے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی, سونے لگے تو سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی. دعاؤں کا اہتمام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھا ہے کہ کام کے موقع پر بندے کا رجحان بندے کا رجوع اللہ کی طرف رہے. تو ہر کام کی دعا کا اصل ریزن وہ ہے دیکھا جائے تو ہر کام کی جو دعا ہے اس دعا پہ نظر رکھنا, اور دوسرے ہر کام کی جو سنت ہے اس سنت پہ نظر رکھنا. سلسلے نقشبندیہ میں تربیت کا نہج یہی ہے. نقشبندی سلسلے میں بات یہیں سے شروع کرتے ہوں, یہ دو کاموں کو بنیاد بناتے ہیں اور اپنا سلسلے میں نقشبند بھی ہے. سارے سلسلوں کی خصوصیات کو جمع کر کے تربیت کرنے کا ایک نہج چل پڑا, اس میں سہولت ہے اور لوگ کمزور ہیں, کسی ایک طریق کے لمبے چوڑے سفر کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے اس طریق سے بھی تھوڑا اس طریق سے بھی تھوڑا, ایسا جو ہے نا میک اپ کرنے کا ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں بھی ذہن میں رہنا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو دعائیں جس کا وقت کے پڑھنے کے ہیں وہ برابر اہتمام سے پڑھنا, ظاہر ہے پڑھنے کے لیے آپ کو یاد ہونا پڑے گا, تو یاد نہیں ہے تو یاد کرنا. پھر جن کاموں کے کرنے کے لیے جو سنت والا طریقہ ہے وہ سنت والے طریقے کو ملحوظ رکھنا, اگر وہ ملحوظ رکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا پڑے گا کہ وہ کیا سنت ہے اس میں, تو سنت والے طریقے کو جاننا, اور جاننے کے بعد میں مشق کرنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ جائزہ لینے پہ سامنے آتا ہے. جائزہ لینے کا مطلب ہے کہ آج میں نے فلاں فلاں کام کے موقع پر دعائیں پڑھی کیا نہیں پڑھی, اور آج میں نے فلاں فلاں کام کے موقع پر سنت کا اہتمام کیا کیا نہیں کیا. تھوڑی دیر رات میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا جائزہ ہو جائے کہ صبح سے لے کے شام تک کے کاموں میں کون کون سی دعائیں ہوئی کون کون سی دعائیں مس ہو گئی. بہت سی ملیں گی شروع میں, بہت سی پتہ نہیں ہے تو بہت ان کو یاد کرو, اور صبح سے لے کے شام تک کے ان سارے کاموں میں سنت کا اہتمام ہوا کیا نہیں ہوا, بہت سی مس ہو جائیں گی, بہت سی ہو گئی عادت ہونے تک, جو مس ہو گئی ان پر استغفار کرے اور آئندہ کے لیے پھر اس کو تازہ کرے. اور فکر تو کرنی پڑے گی, بے فکری سے علاج ہوگا نہیں, ہمت کرنی پڑے گی, سستی سے علاج ہوگا نہیں. اور جو کرنے کا کام ہے جیسے حضرت نے ابھی بتایا کہ وہ تو کرنے سے ہی ہوگا, کوئی وظیفے سے نہیں ہوگا, اس کو کوئی وظیفہ نہیں آتا, یہ کام ہے, اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو ہمت ہی اپنا جو اختیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے. بقول حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ ان کے کہ چاہے کچھ ہو جائے چاہے جان چلی جائے چاہے خون ہو جائے میرے دل کا, مجھے کرنا ہی کرنا ہے یہ کام. ویسا دل توڑنا پڑتا ہے, اصل میں ویسا ٹوٹ کے کرنا پڑتا ہے بندے کو تو ہوتا ہے وہ کام. بس آنکھ کھلی, سستی ہو گئی تھی اس وجہ سے آنکھ نہیں کھلی, بھائی سستی ہوئی تو اس بات تو کوئی بات ہوئی کہ بھائی سستی ہوئی اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھا, باقی شیخ کو بولیں کہ نماز اس لیے چھوٹ گئی میری, آنکھ تو کھلی تھی میں پھر مس ہو گیا. بھائی کچھ کرو, اس سستی کا علاج کرو, اس میں تھوڑی سی ہمت سے کام لو, جبر سے کام لو طبیعت پر. اسی وقت میں اگر پلین میں آپ کو جانا ہے تو اس سے دو گھنٹے پہلے کیسے آنکھ کھل جاتی ہے, ایک گھنٹہ پہلے کیسے آنکھ کھل جاتی ہے, وہی ٹائم پلین کا ہے ڈپارچر کا مثلا, تو بھی ایسی ہوتا کیا, نیند ہی نہیں آتی بہت سو کو تو رات میں, اور اگر آ گئی تو وہ دو گھنٹے پہلے آرام سے آنکھ کھل جاتی ہے. تو ایک فکر جب آدمی کے دل میں ہوتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ فکر کی کمی ہے, اور جب فکر اور طلب کی کمی ہو تو پھر اصلاح نہیں ہوں گی. اس لیے جلال بہادر رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سچی طلب اصل چیز ہے, بس سچی طلب آ گئی تو اس کو وصول مل جاتا. اور فرماتے تھے کہ طلب کا صدق کیا ہے معلوم ہے, طلب کی سچائی اور طلب کا صدق کیا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی طلب سچی ہے نہیں, اصلاح کی طلب سچی ہے نہیں. فرمایا کہ سچی طلب مطلوب کے حاصل ہونے تک بے چین کرنا ہے, سچی طلب مقصود کے مطلوب کے حاصل ہونے تک آدمی کو بے چین بنا دیتی. پانی کی سچی طلب, پانی ملنے تک چین نہیں آ سکتا, اس کھانے کی سچی طلب، کھانا ملنے تک چین نہیں آ سکتا اس کو، نیند کی سچی طلب، نیند آنے تک، نیند ہونے تک چین نہیں آ سکتا اس کو. تو اصلاح کی طلب اور فکر دل میں پیدا کرنا اپنے، وہ جتنی سچائی اس کے اندر آئے گی، جتنا صدق اس کے اندر آئے گا، اتنی وہ بے چین کرے گی، اور جتنی وہ بے چینی ہوگی اتنا آدمی جبر کر سکتا ہے اپنے اوپر، اور جتنا جبر کر سکا وہ اسی سے عادت ہو جاتی ہے پھر دھیرے دھیرے، اصل طریقہ اس کا وہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ، آپ ہی مربی حقیقی ہیں، آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے، اپنے فضل سے عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ، تمام اخلاق رذیلہ و ذمیمہ کو ہمارے اندر سے نکال دیجیے، اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، صفات ذمیمہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے، صفات حمیدہ پیدا فرما دیجیے، ہمارے نفوس کا تذکیہ فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا تحلیہ فرما دیجیے، آپ کا شوق اور ذوق اور آپ کی یاد کا شوق اور ذوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے، اپنی اصلاح کی فکر رکھنے والا بنا دیجیے. اے مولا، ہم تمام کے اندر اپنی فکر نصیب فرما دیجیے، طلب نصیب فرما دیجیے، سچی طلب سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ، کرم کا، رحم کا، فوافیت کا معاملہ فرمائیے، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنوں اور پرائیوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، امت مسلمہ کے احوال کو صحیح فرما دیجیے، حالات درست فرما دیجیے، مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے، خوف کو ختم فرما دیجیے، امن نصیب فرما دیجیے، بے عزتی کو ختم فرما دیجیے، عزت نصیب فرما دیجیے، ذلت کو ختم فرما دیجیے، عزت نصیب فرما دیجیے، مغلوبیت کو ختم فرما دیجیے، غلبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، امن و امان عطا فرما دیجیے، بدگمانیوں کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ، نفرتوں کو دور فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، فعافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، ہم نے اپنے لیے، امت کے لیے جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے، وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.